بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام المحکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاس. ناظرین کرام, اس پروگرام میں ہم وقتاً فوقتاً یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے وہ متفرق سوالات جو ای میلز کے ذریعے موصول ہوتے ہیں, اور آپ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ گاندھی صاحب براہ راست ان کو ایڈریس کریں, ان کے اطلاقی پہلوؤں کو واضح کریں, اور کچھ ایسی باتیں جو گاندھی صاحب نے گزشتہ پروگرامز میں کی تھی ان کی توضیح مزید بھی ان سے مطلوب ہوتی ہے. اسی سلسلے کو لے کر ایک دفعہ پھر آج حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سابق جناب جاوید احمد گاندھی صاحب. السلام علیکم گاندھی صاحب.
وعلیکم السلام.
ہم صاحب, سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کوشش کرتے ہیں آپ کی جو باتیں آپ مختلف پروگرامز میں کرتے ہیں, لوگوں کا براہ راست فیڈ بیک اس پہ آتا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں اور آپ سے جانیں کہ کیسے لوگوں کے اشکالات کو حل کیا جائے اور کیسے ان کے جو سوالات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. ایک سوال ہے بہت بنیادی نوعیت کا, ایک صاحب نے پوچھا ہے, اور میں چاہتا ہوں ذرا آپ اس کا تفصیلی تجزیہ بھی کیجیے گا کہ مسلمانوں میں یہ شخصیت پرستی کا جو مرض ہے, ایک تعصب ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی شخص سے اگر کوئی اختلاف کر بیٹھے تو استدلال کی بنیاد پر, علم و عقل کی بنیاد پر اس کا جائزہ لینا, یا کوئی ہماری اگر محبوب شخصیت ہے اس سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو متنبع کریں یا اپنی وابستگی کا اظہار اس سے محدود کریں, بہت کم ہوتا ہے. شخصیت پرستی ہمارے ہاں کیسے پیدا ہوئی اور اس مرض کا علاج کیا ہے؟
یہ چیز کوئی مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں تھی, ہر قوم میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کچھ اس طرح کی بنائی ہے کہ وہ جس طرح نظریات سے اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے, جس طرح موسموں سے, جس طرح علاقوں سے, جس طرح برادریوں سے اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے, اسی طرح اپنی محبوب شخصیتوں سے بھی وابستہ کرتا ہے. یہ انسان کے ساتھ ایک فطری معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اس میں بڑا حسن بھی ہے. اسی کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ایک جمعیت پیدا ہوتی ہے. بعض موقعوں پر وہ عصبیت چاہیے ہوتی ہے جو سیاست کی ایک ناگزیر ضرورت ہے, وہ اسی سے حاصل ہوتی ہے. اپنی ذات میں یہ کوئی بڑی بری چیز نہیں ہے جیسے کہ اس کو پیش کیا جاتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کوئی شخصیت آپ کے لیے حق و باطل کا معیار نہ بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اندر جتنے فطری دائیات ہیں ان سب کو ملحوظ رکھا ہے, اسلام نے ملحوظ رکھا ہے. یعنی وطن کے ساتھ محبت کا دائیہ ہے, والدین اور اعزا کے ساتھ محبت کا دائیہ ہے, برادریوں کے ساتھ ایک عصبیت وابستہ ہوتی ہے, شعب و قبائل کی تقسیم ہے. یہ سارے فطری دائیات ہیں. اگر ان کو آپ حق اور باطل کی بنیاد پر دیکھیں تو کوئی استدلال کی بنیاد یہ نہیں رکھتے. یعنی مجھے میرے والدین اچھے لگتے ہیں, کسی دوسرے کو اس کے والدین بہت اچھے لگیں گے. مجھے میرا بیٹا بہت محبوب ہوتا ہے. اگر آپ یہ پوچھیں کہ اچھا یہ ساری دنیا کے بیٹوں میں سب سے زیادہ حسین ہے, سب سے زیادہ خوبصورت ہے, سب سے زیادہ عقل مند ہے, سب سے زیادہ علم والا ہے, اس نے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دیا ہے, ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو. لیکن وہ محبت جو میرے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ظاہر خاندان کی تشکیل کے لیے خود خدا کا عطیہ ہے. اسی طرح کی چیز شخصیات کے معاملے میں ہے. خاندان کو رشتے محکم بناتے ہیں اور شخصیات کے ساتھ تعلق جمعیتوں کو, برادریوں کو محکم بناتا ہے.
ٹھیک,
اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جب برادریاں بن جاتی ہیں, جب جماعتیں بن جاتی ہیں, جب تنظیمیں وجود میں آ جاتی ہیں تو ان کے اندر جو چیز ایک غیر معمولی نوعیت کا استحکام پیدا کیے رکھتی ہے وہ شخصیت کے ساتھ وابستگی ہوتی
ہے. بائنڈنگ فورس وہ شخصیت ہوتی ہے,
بڑی بائنڈنگ فورس بن جاتی ہے. اچھا, اس کو بھی تھوڑی سی اگر آپ تحلیل کر کے دیکھیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کوئی مجرد سی چیز ہے. یعنی شخصیتوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کا ظہور ہوتا ہے. ایک شخص اگر کردار کے لحاظ سے, سیرت کے لحاظ سے بہت اعلیٰ درجے کا ہے, اس نے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دیا ہے, اس نے کسی فن میں, کسی علم میں ایسی کوئی تحقیق کی ہے کہ جس نے دنیا تبدیل کر ڈالی ہے, تو یہ عوامل ہیں نا جن کی بنیاد پر آپ اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں. اصل چیز جو بتانے کی ہے اور سمجھانے کی ہے وہ یہ کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی خصوصی نگرانی نہ ہو, کوئی ایک شخص بھی ایسا آپ تلاش نہیں کر سکتے جو غلطیوں سے, کوتاہیوں سے, غلط فیصلوں سے, غلط تدبیروں سے, غلط آرا سے پاک ہو.
ٹھیک,
اللہ تعالیٰ کی خصوصی نگرانی کن کو حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کے پیغمبروں کو.
پیغمبروں کو.
تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کی اسی چیز کا لحاظ کرتے ہوئے ایک نظم بنا دیا ہے. وہ نظر نہیں آتا, انسان کا معاملہ یہ ہے کہ خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر. اللہ تعالیٰ کا تعارف آپ کو خالص نظری سطح پر کرایا جاتا ہے. عقل کی آنکھ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں, اس کے ساتھ شخصی وابستگی کے عوامل موجود نہیں ہوتے. محبت کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ وہ ہمارا خالق ہے, مالک ہے, زمین و آسمان کا بادشاہ ہے, لیکن وہ محبت شخصی نہیں بن پاتی. اس میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ اہتمام کیا کہ اس نے پیغمبر بھیج دیے.
ٹھیک,
اب پیغمبر اس کی نگرانی میں کام کرتے ہیں. ان کے اندر اگر کوئی کسی جگہ کوئی بشری کمزوری ظہور پذیر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں. ان کے اجتہادات تک پہ وہ نگران ہوتے ہیں. تو اس طرح پیغمبر کی ہستی ایک ایسی ہستی بن جاتی ہے کہ جس کے ساتھ اگر آپ اطاعت کا, محبت کا, عزت کا, احترام کا, توقیر کا آخری درجے کا تعلق بھی رکھیں تو اس میں کوئی قباحت پیدا نہیں ہوتی, کیونکہ وہ خود زمین کے اوپر حق و باطل کا معیار بنا کے بھیجا جاتا ہے. اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ گفتہ اللہ بہت اور روح و آواز پیغمبر معجزاس, تو اس کی طبیعت میں چونکہ یہ اعجاز ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی خصوصی نگہبانی ہوتی ہے, اس لیے وہاں کوئی مسئلہ بڑا نہیں پیدا ہوتا. لیکن اگر محض شخصیت کے ساتھ عزت کا, احترام کا, محبت کا تعلق رکھا جائے تو یہ جس درجے میں بھی ہو محبوب ہی ہے.
ٹھیک,
یعنی جس درجے میں بھی ہو جائے. ان کے بعد اگر کوئی باقی شخصیات ہیں تو وہ حق و باطل کا معیار نہیں بن سکتی. حق و باطل کا معیار اگر نہیں بنایا گیا تو پھر اس کے بعد اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ دنیا میں کسی علم و فن میں جس سے آپ کو دلچسپی ہے 10 شخصیات ہیں, ان سب کی آپ عزت کرتے ہیں, سب سے احترام کرتے ہیں, سب سے سیکھتے ہیں, لیکن کسی ایک شخصیت کے ساتھ آپ کا خصوصی تعلق ہو جاتا ہے. اس کے محاسنی کی وجہ سے ہوگا. اچھا, محاسن میں بھی سب ایک جیسے ہیں, علم میں بھی سب ایک جیسے ہیں, اور سب چیزیں بھی ایک جیسی ہیں, لیکن ایک شخصی مناسبت ہوتی ہے. یعنی بارہا آپ کو اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ لوگوں کی شخصی مناسبت بعض لوگوں سے نہیں ہوتی,
مزاج سے, رویے سے.
اس کو بھی بہت آپ وضاحت سے بیان نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ پھولوں کے ایک باغ میں مجھے لے جائیں اور وہاں مجھ سے پوچھیں کون سا پھول پسند ہے, تو ممکن ہے کہ میں گلاب پر انگلی رکھ دوں, کوئی دوسرا لالے کو پسند کرے, تیسرا یاسمن کو پسند کرے. اب اس میں ازواج کا فرق ہے. پھول تو سارے ہی بہت خوبصورت ہوتے ہیں, یعنی پھولوں سے بڑھ کر خوبصورتی کہاں ہو سکتی ہے. لیکن اس سب کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانوں کے ازواج میں فرق ہو جاتا ہے. اچھے شعر آپ انتخاب کر لیجئے, میر کے کر لیں, غالب کے کر لیں, فردوسی کے کر لیں, اقبال کے کر لیں, ان کو لوگوں کے سامنے رکھ دیں, آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک شعر آپ کو آخری درجے میں پسند ہوگا, دوسرا آدمی اس کو بس سنے گا اور نظر انداز کر دے گا, وہ کسی دوسرے ہی شعر کے اوپر داد دے رہا ہوگا. تو ازواق کا فرق بھی ہوتا ہے. یعنی ایک چیز ہے خالص منطقی طریقے سے تحلیل کرنا, عقلی طریقے پر یہ دیکھنا کہ یہ خوبی ہے, یہ خامی ہے, یہ صحیح ہے, وہ غلط ہے, اور ایک چیز ہے آپ کا ایک ذوقی رجحان. بہت سے لوگ ہیں ان کو ایک شخصیت ہی خاص طرح کی پسند آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت لوگ ہیں کہ جب تک ایک خاص بذاقطع میں کسی آدمی کو نہ دیکھ لیں اس وقت تک وہ ان کے لیے مذہبی شخصیت نہیں بنتی.
جی ہاں جی ہاں,
اس کے پیچھے آپ کی کلچرل روایات ہوتی ہیں, اس کے پیچھے خود شخصی رجحانات ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کے انسان نہیں بنائے. تو اس لیے میرے نزدیک یہ ایک فطری دائیہ ہے. انسان کا شخصیتوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, وہ محبت کا اظہار بھی کرتا ہے. جس چیز کی تربیت دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سب شخصیات جو کسی علم و فن میں ممتاز ہیں ان کی یکساں عزت کی جائے, ان سے یکساں استفادہ کیا جائے. استفادے کے معاملے میں کوئی تفریق روانہ رکھی جائے, لیکن اگر آپ کا شخصی تعلق کسی آدمی سے ہے یا کسی بڑے شخص سے ہے تو آپ اس شخصی تعلق کا محبت میں اظہار کریں, حق و باطل کے معیار کی حیثیت سے نہیں. اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ, کسی ایک فرقے کے لوگ, کسی ایک گروہ کے لوگ, کسی ایک جماعت کے لوگ, وہی آپ کے محبوب نہیں ہوں گے. سبھی لوگوں سے آپ کا ایک تعلق کے خاطر ہوگا. آپ نے یہاں سے ایک چیز لیا, وہاں سے ایک چیز لیں گے, کسی اور جگہ سے کوئی دوسری چیز لیں گے. آپ کا اپنا فکر آپ کی شخصیت کے لحاظ سے گلدستے کی طرح ترتیب پا جائے گا, لیکن اس کے ساتھ بہرحال کسی ایک سے آپ کی محبت غیر معمولی بھی ہو سکتی
ہے.
غیر معمولی محبت ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے, لیکن اس درجے کا معاملہ کر دینا کہ اب یہی شخص حق و باطل کا معیار ہے یا اس کو پیغمبر بنانے کی بات ہے. اس کو میں عام طور پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح بیان کیا کرتا ہوں کہ لوگ متربع ہو جائیں کہ ہم میں سے اب کوئی پیغمبر نہیں ہے, ہم میں سے کسی پر وحی نہیں آتی. یعنی یہ جتنے ائمہ ہیں, جتنے علماء ہیں, جتنے اکابر ہیں, جن کو لوگ بڑی شخصیات سمجھتے ہیں سب عام انسان ہیں. اللہ نے غیر معمولی صلاحیتیں دیں, اس کے لحاظ سے انہوں نے محنت کی, محنت کر کے انہوں نے کچھ نتائج فکر پیدا کیے, بعض چیزوں میں ہماری بڑی غیر معمولی رہنمائی کی, ہم ان کی عزت کریں گے, لیکن ایک عالم کی حیثیت سے, کسی فن کے ماہر کی حیثیت سے, اس سے آگے کچھ نہیں. اگر کہیں عقیدت کا جذبہ اندر سے ٹھاٹھے مارتا ہوا امٹ پڑے, اور یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے, تو اس کا رخ محمد الرسول اللہ کی طرف کر دینا چاہیے. اگر آپ اس طرح لوگوں کی تربیت کریں, یعنی ان کو بتائیں کہ یہ امت مسلمہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, یہ امت مسلمہ ساری ہماری ملت ہے, یعنی یہ سب کے سب لوگ ہمارے لوگ ہیں, ساری انسانیت ہماری ہے, لیکن اس میں جن لوگوں نے محمد الرسول اللہ کو مانا ہے ان سے ہمارا خاص تعلق ہے, ہم مسلمان ہیں. اس میں جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں, وہ کوئی صوفیوں میں ہوں, وہ کوئی علماء میں ہوں, وہ کوئی متکلمین میں ہوں, وہ محدثین میں ہوں, جس طبقہ فکر میں بھی ہوں, ہم ان سب کی یکساں عزت کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ یہ رویہ ہر جگہ ملحوظ رکھتے ہیں کہ ان کی تحقیقات سے فائدہ اٹھائیں گے, ان کی باتیں سنیں گے, ان کو پڑھیں گے. ہاں, کسی شخص کے ساتھ یا کچھ اشخاص کے ساتھ اگر ہمیں خصوصی نسبت محسوس ہوگی, تو اس نسبت کا اظہار بہت شائستگی سے کریں گے, نہ دوسروں پر کفر کے فتوے لگائیں گے, نہ ان کی تذلیل کریں گے, نہ ان کے لیے تحقیر کے طریقے اختیار کریں گے, نہ ان کا استخفاف کریں گے, بس زیادہ سے زیادہ یہ بات کہیں گے کہ اس معاملے میں ہمیں ان سے اتفاق نہیں.
ٹھیک ہے سر, بہت ہی آپ نے خوبصورتی سے سوال کا جواب دیا. میں تھوڑا سا مزید چاہتا ہوں ایک اور پہلو سے میں آپ سے سمجھوں. عام لوگوں کو تو آپ نے بڑا اچھا جواب دیا کہ سمجھنا چاہیے کہ شخصیت کو حق و باطل کا معیار نہ بنائیں, سب کو یکساں عزت دیں, اور کوئی دوسری شخصیت جو آپ کے لیے محبوب نہیں ہے اس کو مخاطب کرتے ہوئے احساس دل میں ہو کہ کسی دوسرے کے لیے وہ محبوب ہے, تو کوئی ایسا کلمہ, کوئی ایسی بات, کوئی ایسا جس کو آپ کہتے ہیں نوکدار کلام نہ کیا جائے, اس سے کسی کے دوسرے کے احساسات کو ٹھیس پہنچے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی شخصیات خود جو جن کو لوگ جن کی طرف رجوع کرتے ہیں, بالخصوص سیاست کے میدان میں, وہ کسی دوسری شخصیت کو جو کہ ایک اور بڑی شخصیت لوگ اس کو مانتے ہیں, اس کو جب کوئی مخاطب کرتا ہے تو وہاں یہ استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی وہ تو چور ہے, تو اب چور کو چور نہ کہیں تو کیا کہیں. تو وہاں پر جو دوسری طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے, ان کے احساسات کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے. اس ڈائلاما کا کیا حل ہے, یعنی اس استدلال کا کیا جواب دیا جائے گا کہ بڑی شخصیات آپس میں جب دوسرے سے اختلاف کرتی ہیں تو وہاں پر وہ ایک بات کو درست سمجھ رہی ہوتی ہیں اور اس کا اظہار کر دیتی ہیں.
میں بہت معذرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہر علم و فن میں, خواہ وہ سیاست ہو, سماجیات کا علم ہو, وہ سائنس ہو, ہر جگہ ایسا ہو جاتا ہے. اور یہ بڑے المیہ کی بات ہے کہ آپ نے فرمایا بڑے آدمی چھوٹے آدمی آگے آ جاتے ہیں.
اچھا,
یعنی یہ بڑی المناک صورتحال ہے. یعنی علماء کی آپ اگر فہرست مرتب کریں تو آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہر مکتب فکر میں, میں یہ اپنے تجربے کی بات بیان کر رہا ہوں, نہایت سالے لوگ ملیں گے, یعنی جن کی بڑی قربانیاں ہوں گی, جو اپنے نقطہ نظر سے بڑی کمٹمنٹ رکھتے ہوں گے, جنہوں نے اس کے لیے بڑا اظہار کیا ہوگا, جن کی سیرت کردار, ان کے گھر کو, ان کے ماحول کو آپ دیکھیں تو آپ انہیں داد دیتے ہیں. ان لوگوں کی تعداد کم نہیں ہوتی, لیکن دو چار دس بیس ایسے لوگ بعض اوقات سامنے آ جاتے ہیں کہ جو کوئی ناشائستہ حرکت کر دیتے ہیں, کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں, کسی کو دھوکہ دیتے ہیں, فریب میں ڈالتے ہیں, تو اس موقع پر آدمی یہ بات کرتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ جن ملکوں میں یا جن ریاستوں میں سیاست کو ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر پنپنے نہیں دیا جاتا, ڈیولپ نہیں ہونے دیا جاتا, بار بار کی مداخلتیں ہوتی ہیں, کہیں فوجی مداخلت ہو گئی, کہیں بین الاقوامی طریقے سے کوئی مسائل پیدا کر دیے گئے, جیسے مثلا ہم نے مصر میں دیکھا, تو بہت سی جگہوں پر اس طرح کی مداخلت ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں چھوٹے لوگ بڑے ہو جاتے ہیں. بڑے ہو جاتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے منصب پر آ جاتے ہیں, بڑی حیثیت میں آ جاتے ہیں, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو جس جگہ پر بھی بڑے لوگ ہوں گے جنہوں نے ایک وقت کسی میدان میں گزارا ہوگا, جنہوں نے کسی علم کو, کسی فن کو مختلف مراحل سے گزر کر سیکھا ہوگا, ان کے اندر ایک خاص طرح کا بلوغ ہوتا ہے, ایک خاص طرح کی میچیورٹی ہوتی ہے. وہ کبھی بھی اس طرح کا لب و لہجہ, اس طرح کی زبان اختیار نہیں کرتے. انہیں اگر کسی چور اور ڈاکو کے بارے میں بھی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ اس سلیقے کے ساتھ وہ بات کریں گے کہ جس سے نفرتیں نہ پیدا ہو جائیں. کیونکہ سیاست کے بارے میں ایک بات ہمیشہ گرا میں باندھ رکھیے, سیاست تفریق کا نام نہیں ہے. وہ آدمی جو تفریق پیدا کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے، جو قومی لیڈرشپ کو رسوا کرنے کی صحیح کرتا ہے، وہ سیاستدان ہو نہیں سکتا.
اچھا،
اور ہر میدان میں یہ چیز چل جائے گی، سیاست میں نہیں چل سکتی. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو اقتدار مل جائے، آپ کو لوگ بہت مل جائیں، آپ کو ایک خاص طرح کا احترام لوگوں میں حاصل ہو جائے، اس لیے کہ لوگوں بھی ناشائستہ ہوتے ہیں، لیکن سیاسی لحاظ سے آپ ناکام ہوں گے، آپ اپنی قوم کو تقسیم کر دیں گے. کیونکہ جو ہمیں تربیت دی ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ ہے کہ جس وقت قبائل ہوں، جماعتیں ہوں، تنظیمیں ہوں، آپ ان پر معاشرے کی حیثیت سے نگاہ ڈالتے ہیں، تو وہی بات جس کو ہم نے پہلے سوال کے جواب میں دیکھا، لوگوں کی ذہنی وابستگی بعض لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. وہ ذہنی وابستگی بڑی گہری وابستگی ہوتی ہے، اس کو کبھی ہدف نہیں بنانا چاہیے. آپ دیکھیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی بھی کوئی لیڈر آیا یا کوئی سردار آیا تو لوگوں سے کہا کو مولا سیدکو، احترام دو ان کو. تو جو لوگ کسی بھی جگہ پر، کسی ادارے میں یا کسی جماعت میں یا کسی تنظیم میں یا کسی قبیلے میں یہ حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، آپ ان کی نفی پر اپنی سیاست نہیں استوار کر سکتے. تنقید کریں شائستگی کے ساتھ، بتائیں اگر کوئی غلطی ہے، احتساب کی بات بھی کریں، لیکن اس کو نعرہ نہ بنائیں. لوگوں کو اکٹھا کرنا، ایک میز پر بٹھانا، اس کے بغیر نہ ملک چلائے جا سکتے ہیں، نہ اس کے بغیر پارلیمنٹ چلائی جا سکتی ہے، نہ اس کے بغیر سیاسی فیصلے کیے جا سکتے ہیں. آپ جس وقت اپوزیشن میں ہوتے ہیں، اس وقت ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی تقریریں آپ کر کے اپنی تسکین کر لیں، لیکن جس وقت آپ اقتدار میں آتے ہیں تو وہاں یہ ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جائے. اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے میں اگر آپ نے ناشائستہ کلمات کہے ہیں، اگر آپ نے تان و تشنی کی ہے، اگر آپ نے سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر لوگوں پہ الزامات لگائے ہیں، اگر آپ نے ان کے ساتھ برا رویہ اختیار کیا ہے، تو ایک مجلس میں بیٹھنا، ایک میز پر بیٹھنا، ایک پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کرنا ناممکن ہو جائے گا. جب یہ ناممکن ہو جائے گا، اچھی قانون سازی نہیں ہو سکے گی. معاشرے کی مجموعی تعمیر کے لیے کوئی آپ اچھی تجویز لوگوں سے نہیں بنوا سکیں گے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس وقت آپ کسی شخص کی انا کو موضوع بنا لیتے ہیں، تو ایک خاص طرح کا رد عمل پیدا ہوتا ہے. اس رد عمل کو اوائڈ کرنا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین جیسی چیز کے بارے میں یہی تعلیم دی، بتوں جیسی نجاست کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس میں بھی وہ طریقہ اختیار نہ کرو کہ جس میں سب و شتم کی نوبت آ جائے، یہی سب و شتم ہے. تو اس لیے یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ جب سیاست کے میدان میں ہیں تو یہ سمجھیں کہ سیاست وحدت پیدا کرنے کا نام ہے، یہ مختلف لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا نام ہے، یہ پوری قوم کی لیڈرشپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا نام ہے. یعنی اس کو کوئی برے پہلو سے نہیں دیکھنا چاہیے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں، اس وقت امریکہ پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیں، یعنی امریکہ میں انتخابی نتائج نکلے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس میں اس وقت بھی کم و بیش آدھے ووٹرز پورے ملک میں، معمولی تعداد نہیں ہے وہ، آدھے ووٹرز کم و بیش وہ ایک نقطہ نظر کے حامل تھے، اور آدھے سے کچھ زیادہ دوسرے نقطہ نظر کے حامل تھے. قریب قریب میں فیصلہ ہوا ہے. اس میں اگر آپ فرض کیجئے یہ فیصلہ کر لیں، ہزار اختلاف کے باوجود، کہ جو لوگ شکست کھا گئے ہیں آپ انہیں اس طرح ہدف بنائیں گے کہ ان کی لیڈرشپ کو متون کریں گے، اس کو گالیاں دیں گے، ان کے اوپر تان و تشنی کریں گے، تو اصل میں آپ کیا کریں گے؟ آپ قومی وحدت کو نقصان پہنچائیں گے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ جس وقت صدارت کی تقریر کرنے کے لیے موجودہ منتخب صدر کو بلایا گیا، تو انہوں نے کس طرح یونٹی کو اپنا کی ورڈ بنا دیا. اس لیے کہ جو آدمی بھی سیاست میں 25-30-40 سال گزار چکا ہو، وہ یہ جانتا ہے کہ جب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یا کروڑوں کی تعداد میں لوگ مختلف لوگوں کے پیچھے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں، تو اس میں یہ مطلب اس کا نہیں ہوتا کہ آپ کسی غلطی کو غلطی نہ کہیں، نہیں، اس میں پھر شائستہ رویے ناگزیر ہوتے ہیں. اصل میں یہی وہ چیز ہے کہ اچھا ہم چور کو چور نہ کہیں جو سیاست کو برباد کرتی ہے، یہی چیز ہے کہ جو مذہبی دائرے میں آتی ہے تو اچھا ہم کفر کو کفر نہ کہیں، اچھا ہم یہ آدمی جو ہے اس نے بہت خرابی پیدا کر دی تو خرابی کو نہ بتائیں. ضرور بتائیں، لیکن اس کا طریقہ شائستہ ہو، اس کے لیے الفاظ شائستہ ہوں، اس کے لیے انداز بیان شائستہ ہو، اس میں اگر کوئی بات کہی جائے تو محکم ترین استدلال پر کہی جائے، اس کو پروپیگنڈا نہ بنایا جائے، لوگوں کا استخفاف نہ کیا جائے، کیونکہ کل آپ کو مل بیٹھنا ہے. علم کی دنیا میں تو آپ الگ الگ دنیا میں رہ کے زندگی بسر کر سکتے ہیں، اگرچہ اس کا اثر پھر ملت پر پڑتا ہے، فرقے بنتے ہیں، گروہ بنتے ہیں، جب غلط رویے اختیار کیے جاتے ہیں. یعنی علم کی دنیا میں تکفیر، تذلیل، استہزاء، استخفاف، جب یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو فرقہ بندی پیدا ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ فرقہ بندی کتنا بڑا ناسور ہے کسی ملت قوم کے لیے. سیاست میں یہی رویے، یہی انداز اختیار کیے جائیں تو اس کے نتیجے میں قومی وحدت مجروح
ہوتی ہے.
اس کے نتیجے میں پورا معاشرہ بٹ جاتا ہے. اس کے نتیجے میں اچھی قانون سازی کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں اچھی تجاویز کو روبہ عمل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں ایسی کشمکش پیدا ہوتی ہے کہ جس کشمکش میں ملک چلانا یہ کار دارد، یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے میرے نزدیک تو کی ورڈ یہ ہے کہ آپ جتنا چاہے اختلاف کریں، علم میں اختلاف کریں، کسی فن یا مہارت میں اختلاف کریں، سیاست میں اختلاف کریں، آپ کا لب و لہجہ شائستہ، آپ کی بات محکم، آپ کی دلیل مضبوط، اور آپ کو ہر موقع کے اوپر واضح اور قطعی استدلال کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اور اس میں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ آج صبح تنقید کر کے شام کی چائے پر دوسرے آدمی کے ساتھ اکٹھے ہوں تو وہاں آپ کو آنکھیں نہ جھکانی پڑے، بلکہ آپ مل کے بات کر سکیں. آپ کہہ سکیں کہ جو بات میں نے کی ہے وہ میں نے شائستگی کے ساتھ کی ہے، میں نے آداب کو ملحوظ رکھ کے کیا ہے. اور اس میں یہ کہ ہر اینٹ پتھر جو آپ کے پاس آئے آپ اس کو مار دیں، ہر بات جو آپ کے کان میں ڈالی جائے آپ اس کو کہہ دیں، یہ طریقے جو ہیں بہت چھوٹے لوگ اختیار کرتے ہیں، پست لوگ اختیار کرتے ہیں. اگر کبھی دیکھنا ہو تو دیکھیے کہ جس وقت ہمارے ہاں وہ بڑی لیڈرشپ پیدا ہوئی، ظاہر ہے کہ یہ سیاست جو اب ہمارے ملکوں میں ہے یہ انتخابی سی سیاست ہوتی ہے. اور میں نے عرض بھی کیا ہے کہ اس میں بہت چھوٹے لوگ اوپر لانے کے لیے باقاعدہ صحیح کی گئی ہے، لیکن جب بڑے لوگ قدرت کے اپنے نظام کے تحت پیدا ہوئے، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد تھے، پنڈت جواہر لال نہرو تھے، مہاتما گاندھی تھے، اسی طرح محمد علی جناح، محمد علی جوہر، حسرت موہانی، آپ دیکھیے کتنے بڑے لوگ ہیں، علامہ اقبال، تو یہ وہ لوگ تھے کہ دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں. ایک دوسرے کے اوپر کوئی طنز تعریف بھی کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے کتنے اچھے ادبی پیرائے اختیار کیے جاتے ہیں. بہت سے لوگ جو انتہائی ناشائستہ ہوتے ہیں وہ اس تک میں فرق نہیں کر پاتے کہ ایک ادبی طنز یا ادبی تعریف یا ادبی طریقے سے کسی کی غلطی واضح کرنا وہ کیا چیز ہوتی ہے، اور آپ نے جو آپ کے منہ میں غلاظت تھی وہ دوسرے کے اوپر پھینک دی اور آپ بالکل ایک خاک روب کا جھاڑو بن کے رہ گئے، اس میں کیا فرق ہوتا ہے. تو ان چیزوں کی تربیت دینی چاہیے لوگوں کو تاکہ وہ یہ سمجھے کہ اصل میں یہ ہماری زبان ہے اور ہمارا لب و لہجہ ہے جو کسی چیز کو کاٹتا بھی ہے اور جوڑتا بھی ہے. اور بات وہ ہے کہ من برائے وصل کردن آمدم، نہ برائے فصل کردن آمدم، یہ نعرہ ہونا چاہیے کہ میں ملانے والا ہوں، میں لوگوں کو کاٹنے والا نہیں ہوں. ایک بڑے بزرگ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ کسی نے ان کو کینچی کا تحفہ دیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے سوئی لا دو، میں سینے کے لیے پیدا ہوا ہوں، کاٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوا. تو سینے والے لوگ بننا چاہیے سیاستدانوں کو، بالخصوص علماء کو بھی، رہنماؤں کو بھی، دانشوروں کو بھی. اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اپنی کوئی رائے چھپائیں گے، نہیں، صرف یہ ہے کہ اس کا لب و لہجہ شائستہ، اس کا انداز مہذب ہوگا. تو یہ چیز آپ اختیار کر لیں، پھر دیکھیں کہ کیسے بڑے بڑے اختلافات میں لوگ ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور ملت میں کیسے وحدت پیدا ہوتی ہے، فرقہ بندی سے کیسے نجات ہوتی ہے. الگ رائے رکھنا، الگ مدرسہ فکر ہونا، یہ تو کوئی بری چیز نہیں ہے. یعنی کیا امام شافعی اور امام ابو حنیفہ یہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ نہیں سکتے تھے؟ ان کے شاگردوں سے پڑھا ہے انہوں نے،
جی،
امام محمد سے، اسی طریقے سے امام مالک کے وہ شاگرد ہیں. یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس لیے ممکن ہوا کہ باہمی عزت، باہمی احترام، تعلق خاطر کا لحاظ، دوسرے کے علمی مقام کا اعتراف کرتے ہوئے آپ اختلاف کر رہے ہیں. تو سیاست میں بھی یہی چیز کرنی چاہیے.
آپ سے بڑی دل نواز انداز میں آپ نے جواب دیا اس بات کا کہ یہ جو ہمارے بالعموم رویہ ہوتا ہے تحقیر کا، تذلیل کا، تفسیق کا، اور لوگوں کو استہزاء کا موضوع بنانا اور ان کو ان کی عزت نفس کو مجروح کرنا، ان کو القابات دینا اور ان کو لوگوں کے سامنے ڈسکریڈ کرنے کی بات کرنا، اس میں کیا پہلو ہیں جو ایک بندہ مومن کو سامنے رکھنے چاہیے ہیں. ایک اور پہلو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں اور لوگوں کو توجہ بھی دلاتے ہیں کہ جو تنقید کرنے کا شائستہ اسلوب کیا ہے اور لب و لہجے میں نرمی، اور کیسے آپ کو اس میں ایک اعتراض عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو جو مغربی سماج کے اندر ایک ہیومنزم کے تحت بزنس ماڈیولز میں کمرشل انٹرسٹ کے لیے لوگوں کی ڈیولپ ہونے والی مورل ایتھک کا ایک کوڈ ہے اس کا بیانیہ ہے. یعنی ہم تو جو حق بات ہوگی چاہے اپنوں کو اچھی لگے بری لگے بیان کریں گے. رسول اللہ نے کہا تھا فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کریں گی تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے, اور پہلی قوموں میں یہ ہوتا تھا کہ بڑے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. تو حق بات ڈنکے کی چوٹ پر دو ٹوک انداز میں کہی جائے گی. یہ کہ ہم چیزوں کو کسی طریقے سے تحمل کے دائرے میں لوگوں کو بیان کریں اور یہ عزت نفس کا خیال کرنا, یہ تو مغربی اخلاقیات ہے جو ایک خاص عہد میں خاص طریقے سے پیدا ہوئی ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
مجھے نہیں معلوم کہ وہ مغرب کہاں پایا جاتا ہے جس سے لوگ اس طرح کا الہام حاصل کر سکتے ہیں. میرا منبع الہام تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس کے بہترین نمونے رکھے. یہ جو مثال آپ نے بیان فرمائی اس کے بارے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی جس وقت آپ کو انصاف کے مسند پر بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے وہاں تو آپ قانون کا اطلاق کریں گے. وہ فاطمہ بنت محمد پر بھی ہوگا اور وہ کسی اور بڑے سے بڑے شخص پر بھی ہوگا. یعنی یہ کیا بات ہے جو بیان کی گئی ہے؟ اس کا کوئی تعلق ہے اس سے؟ اب میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پر عبداللہ بن ابی نے بعض لوگوں کو غلط چیزوں پر ابھارا, اس سے ایک افتراق کی صورت تک پیدا ہو گئی. اس شخص کے بارے میں اب کم و بیش اتفاق ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھتے تھے کہ اس کے دل میں نفاق ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی غلط فہمی میں تھے, یہ سمجھتے تھے کہ اس کے دل میں نفاق ہے. اس موقع پر جو الفاظ اس نے کہے وہ سخت گستاخانہ ہے, ان کے اندر بڑی تحقیر ہے. اور یہ بات محض کسی روایت کی بنیاد پر, میں یہ نہیں کہہ رہا, سورہ منافقون میں وہ الفاظ نقل کر دیے گئے. اندازہ کر سکتے ہیں نا آپ؟
جی.
پڑھیے ان الفاظ کو ذرا. اس سب کچھ کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا؟ یعنی کس طرح سے اس کے ساتھ تکریم کا رویہ رکھا؟ یہ معلوم ہے کہ سیدنا عمر بھی رنجیدہ خاطر ہوئے لیکن جنازہ پڑھایا, اپنی چادر دے دی اس کے بیٹے کہنے کے اوپر. اس موقع پر کاروائی کرنے سے انکار کر دیا. جس وقت یہ کہا گیا تو یہ فرمایا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے. تو آپ کا شائستہ رویہ, آپ کی تہذیب, اس کا مغربی سرمایہ دارانہ اخلاقیات سے کیا تعلق ہے؟ یہ تہذیب ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اختلاف اپنی جگہ, اس کو بیان کریں اور وضاحت کے ساتھ بیان کریں. یعنی ہر کفر کو کفر کہا جائے گا, ہر شرک کو شرک کہا جائے گا, لیکن جس وقت آپ کسی شخص کے ساتھ بات کر رہے ہیں, جس شخص کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں, وہاں کچھ آداب کا لحاظ رکھا جائے گا. آداب کا لحاظ کرنا تہذیب اور ثقافت ہے. وہ لوگ جو ان گھڑ رہ جاتے ہیں, جن کی تہذیب نفس نہیں ہوئی ہوتی, جن کو کسی نے تربیت نہیں کیا ہوتا, جن کو بات کرنا نہیں سکھایا ہوتا, یہ وہ کام کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح صحابہ کرام باہمی اختلافات میں دیکھیے کیا رویہ انہوں نے اختیار کیے ہیں. اچھا, کسی سے اگر کسی موقع پر کوئی سخت بات ہوئی ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شاباش, یہ حق کا اظہار ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی مدافعت میں دو کلمے کہے تو آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی تم نے یہ بات کرنا شروع کی اپنے اوپر سخت گفتگو کرنے والے شخص سے تو فرشتے تمہاری تائید میں کھڑے تھے, واپس چلے گئے. تو یہ تعلیم ہمیں اللہ کے پیغمبر نے دی. سیدہ عائشہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے متنبع فرمایا کہ جو باہر آدمی ملنے کے لیے آیا ہے وہ اچھے کردار کا آدمی نہیں ہے, لیکن باہر جا کر بہت خوبی کے ساتھ اس سے بات کی. واپس آئے تو سیدہ ہی نے سوال کر دیا تو فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ سے نفرت کر کے بھاگے. بات کس طرح کرنی ہے, بیٹھنا کیسے ہے, کسی نقطہ نظر کو بیان کیسے کرنا ہے, اس کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی اخلاقیات سے. اس کے بعد ہماری ایک علم کی تاریخ, اس میں بڑے جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے ہیں, اور جب تک یہ فرقہ بندیاں یہ صورت نہیں اختیار کر گئیں اس وقت تک لوگ اپنے پیروکاروں کو, اپنے ساتھ محبت رکھنے والوں کو, اپنے مسترشدین کو یہی تعلیم دیتے تھے کہ ایک دوسرے کی عزت کرو, احترام کرو. عزت اور احترام یہ اپنی ذات میں ایک قدر ہے, ایک ویلیو ہے. دوسروں کو عزت دینا, احترام کرنا, آپ کسی بڑے کی عزت کرتے ہیں, کہا گیا نا کہ بزرگوں کے ساتھ عزت سے پیش آؤ, تو ہو سکتا ہے کہ بزرگ کو بڑا ہی اوباش آدمی ہو, اس کی اوباشی کا علاج الگ سے کیا جاتا ہے, لیکن اگر میں چھوٹا ہوں تو مجھے بہرحال اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے. اور پھر یہ بات کہ کوئی چیز ابھی ثابت نہیں ہوئی, کسی چیز کی ابھی تنقید باقی ہے. اگر ایسا کچھ ہو جائے گا, کسی کا کوئی جرم ثابت ہو جائے گا, تو عدالتی نظام اس پر کارروائی کر لے گا, میں اپنی زبان کیوں خراب کروں. اسی طرح سے دین کے معاملے میں یا کسی دنیوی علم کے معاملے میں اگر مجھے کسی سے اختلاف ہے تو کیا میں طنز کر کے, استہزاء کر کے, استخفاف کر کے, اس کے ساتھ محبت رکھنے والوں کا مذاق اڑا کے, اس کا مذاق اڑا کے کوئی چیز حاصل کر لوں گا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں جن لوگوں نے آپ کی بات سننی ہوتی ہے وہ بھی سننے سے انکار کر دیتے ہیں. بہت غلط بات ہے یہ تصور کر لینا کہ آپ یہ رویے اختیار کر کے اس سے نفرت پیدا کر لیتے ہیں آپ. وہ نفرت اصل میں پھر آپ کی طرف پلٹ آتی ہے. ہر وہ چیز کہ جو اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کر کے کی جائے وہ کچھ دیر کے بعد پلٹ کر آپ کی طرف آ جاتی ہے. تو اس لیے اسے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا خلق عظیم ہے, اخلاقیات ہے. ان اخلاقی اصولوں کی, ان آداب کی پیروی کرتے ہوئے آپ کا کام ہے کہ آپ زندگی بسر کریں. ہاں, جس وقت اللہ کی طرف سے بتا دیا جائے کہ اب کوئی فیصلہ آ گیا ہے, اب تعلقات منقطع کرنے ہیں, وہ فیصلہ تو اب قیامت تک آئے گا نہیں. جن لوگوں کے بارے میں آیا بس انہی سے قطع تعلق کیا جائے.
ٹھیک ہے, ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سوال و جواب کے سلسلے کو. ہماری پارلیمنٹ میں آج کل ایک قانون زیر بحث ہے اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ شاید وہ منظور ہو جائے کہ پہلی جماعت سے لے کے دسویں جماعت تک بچوں کو عربی زبان جو ہے اس کا علم دیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اس طرح کے قوانین اگر سامنے آتے ہیں تو کیا یہ کوئی خوشائند بات ہے, اور سامنے آنے کے بعد ان کی عملی صورت میں اگر آپ کوئی رہنمائی کر سکیں کہ کیسے وہ زبان عربی پڑھائی جائے کہ جس سے ان کا رشتہ جو ہے اپنی مذہبی روایت سے بھی مضبوط ہو سکے؟
میں اس پر لکھ چکا ہوں میری کتاب مقامات میں, نظام تعلیم پر جو مضامین ہیں ان میں میں نے اپنی رائے اس معاملے میں دے دی ہے. اسی کا خلاصہ آپ کے سوال کے جواب میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس وقت آپ پہلے 12 سال کا تعلیمی نظام بناتے ہیں, پہلے 12 سال اصل میں معاشرہ تعلیم دیتا ہے, یعنی میں اپنے بچے کو تعلیم دیتا ہوں, میرا معاشرہ بچوں کو تعلیم دیتا ہے. اس میں ایک قوم اپنا علم, اپنی میراث منتقل کرتی ہے اور وہ ضروری صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ جس وقت میں یا میرا بچہ شعور کی عمر کو پہنچے, وہ اپنے فیصلے خود کر سکے, تو وہ اپنے میدان کا بھی انتخاب کرنے میں آسانی محسوس کرے. تو یہ جو پہلے 12 سال کی تعلیم ہوتی ہے, اس 12 سال کی تعلیم میں ایک بہت بڑا فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ بچوں کو لینگویجز کون سی پڑھنی ہے, زبانیں کون سی پڑھنی ہیں, اس لیے کہ زبان علم کا دروازہ ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں بڑے سادہ اصول ہیں, یعنی آپ کو اپنی تعلیم کی ابتدا اپنی زبان سے کرنی چاہیے. اپنی زبان کا مطلب ہے وہ جو آپ کی ماں بولتی ہے, جو آپ کے گھر میں بولی جاتی ہے. گھر کی زبان اور تعلیم کی نظام زبان کو ابتدا میں بالکل مشترک ہونا چاہیے. اس پر دنیا بھر میں اہل علم کا اتفاق ہے. ایک بچے کو آپ پہلے ہی مرحلے میں زبان کے اس تصادم میں نہیں ڈال سکتے. زبان وہ اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے, جب وہ ایک زبان سیکھ لیتا ہے اپنے ماں باپ سے تو اس سے آپ تعلیم کی ابتدا کر دیجئے. اس کے بعد آپ مختلف زبانیں اس کو سکھاتے ہیں, اس میں پھر ایک تدریج رکھی جاتی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلی جماعتی سے بچے کو کسی ایک زبان میں بھی صحت کے ساتھ بولنے کی تربیت دینے سے پہلے یا لکھنے کی تربیت دینے سے پہلے اس کے اندر ایک خلجان پیدا کر دیا. ایک تدریج کے ساتھ آپ زبانیں انٹروڈیوس کراتے ہیں. وہ کس اصول پر ہوتی ہیں؟ وہ اس اصول پر ہوتی ہیں کہ رابطے کی زبان سیکھنی پڑتی ہے, اس لیے کہ آپ ایک دنیا میں رہتے ہیں. رابطے کی زبان بعض اوقات کوئی قومی زبان بن جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں لوگ پشتو بھی بولتے ہیں, ہمارے ہاں لوگ سندھی بھی بولتے ہیں, بروہی بھی بولتے ہیں, بلوچی بھی بولتے ہیں, لیکن ان کے ہاں رابطے کی زبان کی حیثیت اردو کو حاصل ہو چکی ہوئی.
ٹھیک,
اسی لیے ہم اس کو اپنی قومی زبان بھی کہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ رابطے کی زبان سیکھنا ناگزیر ہوتا ہے, ورنہ لوگ اپنی اپنی جگہ پڑے رہ جائیں گے. ان کے ہاں ایک قومی وحدت بھی پیدا نہیں ہو سکے گی, قومی معاملات میں, قومی اداروں میں تبادلہ خیال میں مشکل پیش آئے گی. تو یہ ایک ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا اب ایک ولیج بن چکی ہوئی ہے. دنیا میں علوم مختلف جگہوں پر پیدا ہو رہے ہیں. آپ ایک ہی جگہ پر نہیں رہتے, بلکہ آپ کو آگے بھی بڑھنا ہوتا ہے, تعلیم کے لیے بھی دوسری جگہوں پہ جانا ہوتا ہے, ہجرتیں بھی کرنی ہوتی ہیں. تو آپ عالمی سطح پر یہ انتخاب کرتے ہیں کہ رابطے کی زبان کیا بن سکتی ہے. ہمارے ہاں ایک خاص پس منظر کی وجہ سے انگریزی بن چکی ہے. دنیا میں بہت سی جگہوں پر فرانسیسی ہے, بہت سی جگہوں پر ہسپانوی ہے, اور بھی زبانیں ہیں. تو بہرحال کوئی ایک زبان آپ بین الاقوامی رابطے کی زبان کی حیثیت سے سیکھتے اور سکھاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ کا مذہب اسلام بھی ہو سکتا ہے, ہندو مت بھی ہو سکتا ہے, آپ کے مذہب کی زبان جس میں آپ کی مذہبی کتاب ہے یا مذہبی کتابیں ہیں یا مذہبی علم ہے تو وہ بھی کوئی زبان ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں وہ عربی زبان ہے,
ٹھیک,
تو اس وجہ سے وہ زبان بھی سکھانی چاہیے. تو یہ زبانیں ضرور سکھانی چاہیے. اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک زبان آپ سکھاتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ اس کو بولے گا بھی, اس کو پڑھے گا بھی, اس کو سمجھے گا بھی, اس کو لکھے گا بھی, یہ معاملہ ہوتا ہے. کچھ زبانیں آپ سکھاتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ علوم تک رسائی ہو جائے. تو عربی زبان میرے نزدیک اس مقصد کے لیے کوئی سکھانا ضروری نہیں ہے کہ لوگ اس میں لکھیں یا اس کو بولیں, نہیں, اس کی بہت اچھی کمپریہنشن پیدا ہو جائے تاکہ وہ اللہ کی کتاب جس کو وہ ماننے والے ہیں اس کو براہ راست پڑھ سکیں. انہوں نے اس کو کل چھوڑ دینا ہے خدا نخواستہ تو پڑھ کے چھوڑیں, انہوں نے اس کو سمجھنا ہے تو پڑھ کر اور خود سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے قابل ہو جائیں. ان کو اس کی مختلف تعبیرات میں انتخاب کرنا ہے تو اس میں بھی اس کی مراجعت کر سکیں. تو یہ چیز ہونی چاہیے. اور میں نے تو اس میں یہ تجویز کیا ہے کہ بچوں پر تاکہ کوئی بار نہ پڑ جائے تو آپ لینگویجز ہی کو بنیاد بنائیں اور عربی زبان کا نصاب اس طریقے سے بنائیں کہ وہ پہلے مرحلے میں بچے کو وہ ضروری چیزیں سکھانے کا باعث بن جائے جو ایک مسلمان بچے کی ہمہ وقت ضرورت ہوتی ہے. یعنی اسے نماز پڑھنی ہے, اس نے کچھ دعا کرنی ہے, اس نے اپنے پیغمبر کی کسی بتائی ہوئی چیز کو دہرانا ہے, یا اس طرح کی چیزیں ہیں, وہ بہت معمولی ہیں, بڑی جلدی بچے سیکھ جاتے ہیں. اور اس کے بعد اس کے لیے ریڈر کی حیثیت بتدریج قرآن بن جائے, یہاں تک کہ وہ بارہویں سال تک پہنچتے پہنچتے قرآن مجید پورا کا پورا ایک, یعنی جس طریقے سے آپ انگریزی زبان کا ایک ریڈر پڑھتے ہیں اس طرح پڑھ لے. یوں نہیں کہ اس کی تفسیر سکھانی ہے آپ کو اور اس کو, بلکہ وہ ایک کتاب کی حیثیت سے اس سے وابستہ ہو جائے کہ اس کو پڑھ سکتے
ہیں. زبان سیکھے وہ مشق قرآن ہی پر کرے,
قرآن ہی پر مشق کرے. اور یہ جو باقی ہمارے اسلامیات اور فلاں اور اس طرح کی چیزیں داخل کی ہوئی ہیں اور بوجھ ڈالا ہوا ہے بچوں اور ختم کر دیجیے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف چیزوں کو بعد میں علمی طور پر جاننا, تاریخ سے واقف ہونا یا مسلمانوں کی تاریخ سے واقف ہونا یہ آدمی کر لے گا بعد میں. تاریخ بھی آپ کو پڑھانی ہے اگر تو تاریخ کے طور پر پڑھائیے, اس کو مذہبی چیز بنا کے نہ پڑھائیے. اس میں پھر آدمی کے اندر نقد تبصرہ چیزوں کو جاننے کا صحیح دائیہ پیدا ہوتا ہے. تو میں نے یہی تجویز کیا ہے. یہاں تو ظاہر ہے میں مختصر بات کر رہا ہوں, اگر آپ میرا وہ مضمون پڑھیں تو اس میں میں نے اپنی تمام تجاویز ترتیب کر کے بیان کر دی.
ٹھیک, ہم سے بھی بتائیے گا کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے پاکستان میں اور دو چار نسلیں ایسی گزرتی ہیں کہ جو براہ راست جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس کو سمجھ رہے ہیں, الفاظ کے معنی جو سامنے نظر آتے ہیں ان کو جانتے ہیں, تو یہ ہمارے جو مذہبی اختلافات میں ایک تعصب پیدا ہو کے ایک رد عمل پیدا ہو جاتا ہے اس میں بھی کمی آئے گی کہ جب کوئی عام آدمی کسی عالم سے کوئی بات سنے گا تو وہ یہ سوال کرے گا جی کہ عربی زبان میں قرآن ہے, قرآن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا, تو اس سے کچھ یہ جو خلیج ہے اس کو بھی پاٹنے میں مدد ملے گی؟
اس کو پاٹنے میں مدد تو اس دن ملے گی جب علماء اپنا رویہ ٹھیک کریں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر مسجدوں کے اندر آپ چیخ چیخ کے خطبے دیں گے, آپ دوسروں پر طعن و تشنیع کریں گے, آپ الزامات لگائیں گے, آپ اپنی پوری تقریروں اور گفتگووں کا موضوع ہی اپنی فرقے کی برتری رکھیں گے, آپ باقی اہل علم کے بارے میں خاص طرح کی نفرت پیدا کریں گے, آپ لوگوں کو اپنا کہیں گے, تو اس وقت آپ کے پیش نظر امت مسلمہ نہیں ہوگی, اپنا فرقہ اور اپنا گروہ ہوگا, تو پھر قرآن بھی کیا کر لے گا. تو اس وجہ سے اس میں تو سب سے بڑی تربیت ہمارے اہل علم کی کرنے کی ضرورت ہے. مسجدوں کا نظام بہتر ہونا چاہیے. وہ الگ سے ایک موضوع ہے. ظاہر ہے مسجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو قانون قاعدہ بنایا ہے اس کی ہم نے پیروی نہیں کی, اس کے نتیجے میں ہماری مسجدیں اللہ کی مسجدیں نہیں رہیں, وہ مختلف فرقوں اور گروہوں کی مسجدیں بن کے رہ گئیں, اور انہی کے وہ مورچے ہیں اور انہی کی بنیاد کے اوپر بہت سے فتنے سر اٹھاتے رہتے ہیں. فتنہ یہ نہیں ہوتا جس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی اختلاف رکھتا ہے, فلاں کی رائے ذرا مختلف ہے, فلاں سب لوگوں سے اختلاف کرتا ہے, اس سے کوئی قیامت نہیں آتی. فتنہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ نفرت پیدا کرتے ہیں, جب آپ امت کو توڑتے ہیں, جب آپ ملت میں تفریق پیدا کرتے ہیں, جب آپ لوگوں کو نشانہ اور ہدف بناتے ہیں, جب پگڑیاں اچھالتے ہیں, جب ان پر الزامات لگاتے ہیں, جب ان کی نیتوں پر حملے کرتے ہیں, اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے, ہم سر آگے بڑھتے ہیں, کچھ مزید سوالات لے لیتے ہیں. آج کا مسئلہ ہے اور بالخصوص ہمارا جو ملک ہے پاکستان اور جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پر بھی ایک بڑا سامنے کا مسئلہ ہے, وہ یہ کہ میرٹ کی بنیاد پہ تقرریاں نہیں ہوتیں, تو جو باصلاحیت لوگ ہیں، کیا یہ ان کا حق نہیں ہے کہ اگر وہ کہیں سفارش کے ذریعے کہیں پر اپنی بات پہنچا کر اب وہ منصب حاصل کر سکتے ہیں تو کریں، تاکہ نااہل لوگ اس میں نہ آئیں؟ تو یہ جو سفارش کا ایک پورا ہمارے نظام ہوتا ہے، ایکسپلوئٹ بھی کیا جاتا ہے اس کو، اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے؟
سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کی سیاسی تنظیم کا وقت آ گیا تو سب سے پہلی اور سب سے بنیادی بات قرآن مجید میں کیا کہی ہے؟ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. ایک بات یہ فرمائی کہ جب فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اور دوسری بات کیا کہی؟ ان تود الامانات الی اہلہا، یعنی میرٹ پر ذمہ داریاں دو، اہلیت کی بنیاد پر ذمہ داریاں دو. یہ تو سیاسی نظم کی، اجتماعی نظم کی، اچھے سماج کی بنیاد ہے. اس کی خلاف ورزی کے نتیجے میں معاشرے میں فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے اندر حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنا ملک چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، وہ دنیا میں دوسری جگہوں پر جا کر اپنے لیے مامن تلاش کرتے ہیں، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو قومی افتخار، قومی وحدت، قومی استحکام پیدا ہونا چاہیے وہ مفقود ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو سب سے زیادہ جس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ دو ہی چیزیں ہیں، عدل یعنی جسٹس، یہ کسی حال میں مجرور نہ ہو. کورٹ ہے، عدالت ہے، حکومت کے فیصلے ہیں، ہو جاتی ہے غلطی، کسی بڑے سے بڑے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بحثیت مجموعی وہ عادلانہ ہونے چاہیے، عدل نظر آئے کہ عدل ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے. اور کسی جگہ یہ تو تصور ہی ختم ہو جانا چاہیے کہ میرٹ سے ہٹ کر بھی کوئی تقرر کیا جا سکتا ہے.
یہ بتائیے گا، ایک اور سوالات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک بالکل ہی عام مسئلہ ہے، سامنے کا مسئلہ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجبور ہو جاتے ہیں، بسا اوقات ان کی زندگی کی یا ان کی معیشت کا پہیہ نہیں چل رہا ہوتا، تو اس صورت میں ان سے اگر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، جو تنخواہ ہمیں ملتی ہے اس میں گزارا نہیں ہوتا، تو کچھ اوپر کی کمائی، کچھ اوپر کے پیسے ہمارے اداروں میں کام، سرکاری اداروں میں جو نچلے طبقے پہ کام کرتے ہیں، کلرک فائل آگے پہنچانے کے لیے کوئی 200-400 روپے لے لیے، تو ان کی یہ مجبوری کیا کوئی عذر بن سکتی ہے ان کے لیے؟
ہرگز نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح اصولوں پر معیشت کے راستے ہزاروں صورتوں میں کھلے رکھے ہیں. اگر ایک ملازمت سے جو تنخواہ آپ کو ملتی ہے وہ آپ کی ضروریات کے لیے کفایت نہیں کرتی، کسی حکیم نے کہا کہ آپ وہ ضرور کریں گے، جائیے کوئی ہنر سیکھیے، تجارت کیجیے، تجارت کے لیے یا کاروبار کے لیے پھر پیسے درکار ہوتے ہیں، ہنر سیکھنے کے لیے تو کچھ نہیں چاہیے ہوتا. ہنر مند بننا چاہیے. وہ قومیں ہمیشہ ترقی کرتی ہیں کہ جن میں یا اچھے عالم، اچھے دانشور، علوم کے ماہرین پیدا ہوں، اور عام لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ ہنر مند ہوں، زیادہ سے زیادہ کاروبار کرنے والے ہوں. کاروبار میں وسعت ہوگی، نئے نئے راستے لوگ نکالیں گے. اس وقت دیکھیں آپ کے یہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے جب آپ بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں، کہ آپ کا تجارت کا توازن ٹھیک نہیں ہے. یعنی جو آپ باہر سے منگوا رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ آپ کے یہاں ہنر کی پرورش نہیں ہوئی. آپ کے یہاں لوگ پیدا ہونے کے بعد یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اپنے ملک میں کوئی ایسی چیز بنانی ہے، اپنے ہنر کا کوئی ایسا شاہکار تیار کرنا ہے کہ دنیا اس کو خریدنے کی طرف متوجہ ہو جائے. تو ہنروری کو کسی حال میں بھی آدمی کو اپنے لیے کوئی کمتر چیز نہیں سمجھنا چاہیے. آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں ان کو اس طرح کی مشکلات پیش نہیں آتی. ہمارے ہاں یہ ذہنیت بن گئی ہے کہ اچھا چھوٹی موٹی ملازمت مل جائے، اور اس میں کیا چیز ہوتی ہے کہ ملازمت ہوگی نا تو اس میں اطمینان کے ساتھ سوئیں گے اور کام نہیں کرنا پڑے گا. سرکاری ملازمت خاص طور پر تنخواہ ملتی رہے گی، یہ کتنی اچھی زندگی ہے. تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ بہترین زندگی یہ ہے کہ آپ تجارت کریں، آپ کاروبار کریں، آپ ہنرمند ہوں. ہنرمند اور تجارت کرنے والا اللہ کے حضور میں اپنے اس عزم کا اظہار کرتا ہے کہ اب میری ضرورتوں کے لحاظ سے مجھے آپ عنایت فرمائیں. ایک آدمی جو ملازمت پیشہ ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو یہ درخواست بھیجتا ہے کہ بس اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں چاہیے. اسے پتا ہے ملازمت میں تنخواہیں کیا مقرر ہیں، زیادہ سے زیادہ کہاں تک پہنچ جائے گا. تو اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر اچھے معاشرے ہوں تو اس میں ریاست کے لیے لوگوں کو ملازمت کے لیے بلانا مشکل ہو جاتا ہے. لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزادانہ زندگی بسر کریں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت بھی ہوتی ہے اور انسان بہت کماتا بھی ہے.
ٹھیک، اچھا ہم سے بھی بتائیے گا، آخری سوال آج کی نشست کا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس پہ ہم خاتمہ کریں گے. سوال یہ ہے کہ ہم مغرب میں اس وقت یہاں موجود ہیں، امریکہ میں، آپ نے بھی مختلف ممالک کا دورہ کیا ہے، آپ کی ذاتی زندگی کے مشاہدات تجربات بھی ہوں گے، گھر میں کام کروانا ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پیشوں کی بڑی عزت ہے. چھوٹے سے چھوٹا پیشہ ہو اس کو کبھی حقیر نہیں سمجھا جاتا. کوئی کسی ریسٹورینٹ میں سرو کر رہا ہے, ویٹر ہے, ویٹریسز ہے, کوئی نالی صاف کرتا ہے, کوئی کارپینٹر ہے, کوئی الیکٹریشین ہے, پیشے کو ایک فخر کے ساتھ بیان بھی کرتا ہے, اپناتا بھی ہے, کماتا بھی ہے. ہمارے معاشرے میں, بالخصوص پاکستان میں, ہمارے یہاں تو شروع سے ابا اماں کہتے یہی ہیں کہ نہیں پڑھو گے تو تم کیا مثلا ٹریکٹر چلاؤ گے, کیا کرو گے. تو یہ پیشوں کی حقارت کیسے ختم ہو, اور آپ کو لگتا ہے ہمارے پیشوں کی حقارت ہے؟
اس میں کوئی شک ہی نہیں. ہمارے یہاں تو بعض پیشوں کے بارے میں طے کر دیا گیا ہے کہ ان کو ہمیشہ نیچی نگاہ سے دیکھنا ہے, جبکہ کوئی پیشہ حقیر نہیں ہوتا. اور یہی کلچر ہے جو قوموں کی برتری کا باعث بنتا ہے. یعنی ساری قوم میں ہر آدمی محنت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. کوئی کسی سے یہ سوال نہیں کرتا کہ تمہارا پس منظر کیا ہے اور تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو. محنت ہے, ہنر مند آدمی ہے, اس نے کوئی ہنر سیکھا ہے, اس کے لحاظ سے محنت کرتا ہے. بڑی شان سے لوگ آتے ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے, ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں, اچھا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے, بڑے وقار سے آتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, کام کرتے ہیں اور دیانتداری کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کا معاوضہ لیتے ہیں, اور وہ معاوضہ جو ہے وہ چیزوں کی قیمت سے زیادہ ہوتا ہے. اس سے ان کو عزت بھی ملتی ہے, وقار بھی ملتا ہے.
ٹھیک ہے صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. بہت تفصیل سے آج ہم نے غامدی صاحب سے یہ جانا کہ یہ جو شخصیت پرستی کا مرض ہے, اس کا کیا حل ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, اس کی فطری وجوہات کیا ہیں, اور اختلافات کو رکھ کر جینے کا سلیقہ اور قرینہ, اور معاشرے کو آگے بڑھانے اور معاشرے کی تنظیم کے لیے کیا اقدامات ہیں جو کرنے چاہیے, بہت سارے دیگر پہلو بھی زیر بحث ہے. اس طرح آپ کے ذہن میں اگر کچھ سوال ہو, پوچھنا چاہتے ہوں غامدی صاحب سے, ہمیں ای میل کیجیے, انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں ان کو شامل کریں گے. میزبان محمد سن لیاس کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.